آگے سورۃ نساء شروع ہو رہی ہے. مسلم اخوت میں ایک اخوت، عالمگیر اخوت، انسانیت کا رشتہ، اس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہہ کر بتا دیا کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے. پہلی 10 آیات کا ٹاپک لکھیے، خاندانی نظام کی بہتری کے لیے قوانین. اور یہ جو پہلی آیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں دو بار تقوی کا ذکر ہے، ایک تقوی اللہ کے معاملوں میں، حقوق اللہ میں، تعلق باللہ میں، اور ایک تقوی انسانی معاملات کا. یہاں ہم رشتوں کو جوڑنے میں اسی تقوی کا سوال کریں گے کہ اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ تقوی کوٹ کوٹ کے بھر دے، کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں جس میں لوگوں کے ہمارے اوپر حق ہوں، ہم اس کے اندر تیرے سے ڈرتے ہوئے کام کر سکیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے نا آپ کا تھیم، رشتے ناطے نہیں توڑنے انشاءاللہ. بولیے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے. یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے رہو اور آزماتے رہو. پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طرح سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. ماں باپ اور خواہش و اقارب، یعنی قریبی رشتہ داروں، یہاں دیکھیں جتنی بات ہوئی اس کا خلاصہ کر دوں ٹاپک کے ناطے سے، مسلم ہوڈ. اور آپ نے یہاں بات سنی ہے تو یتیموں، بیواؤں اور ان کے مال کی حفاظت کی سنی ہے، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے غریب لوگ اور اس طرح کے جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان سب کو بھی اپنے برابر سمجھنا چاہیے. غزوہ احد کے بعد گھر گھر میں یتیم کھڑے ہو گئے، بیوہ ہو گئیں عورتیں، کیونکہ 70 صحابی شہید ہو گئے، تھوڑے سے تو لوگ تھے، ان میں سے بھی 70 شہید ہو گئے، تو اس میں جو مسائل آئے تھے اس کا یہاں حل دیا گیا. اب آگے ہے وراثت، وصیت کے احکامات، سنیے. اور اس کے بعد اس میں کرنے کے کاموں میں آپ نے انشاءاللہ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ نے وراثت کے موضوع پہ یہی آیات ہیں ان کی تفسیر سننی ہے. ہر بندے کو وصیت اور وراثت کے احکامات آنے چاہیے. کون سا بندہ؟ جس کے پاس مال ہے، اور جس کے گھر والوں کے پاس مال ہے، کیونکہ ہمارے 90% رشتوں کو توڑنے والے معاملات ہیں اس میں ایک بڑا حصہ وراثت کا مال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی اور عورتوں کا بھی. جو مال ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو، یہ ہے قرابت، دے دیجیے اس کو بھی جس کا نہیں حصہ، کہاں ان کا بھی کھا دو جن کا حصہ. چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی. یعنی کسی کے ورثے کا حق کھانے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر میں مر جاتی اور میرے پیچھے بچے ہوتے تو ان کا کوئی حق مارتا تو مجھے کیسا لگتا. بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ سب سے ناسمجھ وہ لوگ ہیں جو ورثے کا مال کھا جاتے ہیں۔ کسی کو اپنے سامنے مرتا دیکھنا، زندگی میں آپ کو وہ 1,000 روپیہ نہ دے، آج آپ کو کروڑوں دے کے چلا گیا، تو کل آپ کے پاس یہ مال رہے گا؟ تو اس پہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ آیت 11 سے 14، ٹاپک لکھیے میراث کے احکامات، یہاں سے اور زیادہ اس کی ڈیٹیل سمجھ آتی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کروڑوں کی اکلوتی وارث، اکلوتی پوری وارث نہیں ہوتی، آدھے کی وارث ہوتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/6 ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں تو پھر اس کی ماں کا 1/6 ہے۔ یہ اس سے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا، یا قرض کے ادا کرنے کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نقصان پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ اس سے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھا تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 ہے۔ اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جو ان میں سے ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے کا 1/8 ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا لالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، ان دونوں میں سے ہر ایک کا 1/6 ہے، اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اور اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا و بردبار ہے۔ اتنے پیارے حصے کوئی اور دے سکتا تھا؟ یہ صرف مالک کی بانٹ ہے، انسان اتنی پیاری بانٹ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس سارے حصے کے بعد فرمایا کہ دوسرے کے حصے مت کھاؤ، کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ تلک حدود اللہ، ہی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ جنتوں میں اس کو لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دعا کیجئے کہ وراثت کے معاملات میں جتنے بھائی بہنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیں۔ چلیے ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ لوں، یہاں بیٹھ کر اپنے ان سب بھائی بہنوں کو دل سے معاف کر دیں جنہوں نے وراثت کے معاملوں میں ہیر پھیر کی۔ اگر زندہ ہیں، موجود ہیں، حصہ لے لیجئے، مانگ لیجئے، لیکن دل سے ان کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی پکڑ ہوگی کہ قیامت کے دن پھر صرف نیکیاں اور بدیاں ہی جائیں گی، بدلے میں مال نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کو نذاب ہے۔ صلہ رحمی، سورت نساء میں اس کا مین حصہ صلہ رحمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا۔ دیکھیے رحم، ماں کا رحم ہے نا، یوٹرس، مدر ووم، اسی طرح اللہ کا رحم ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ لکھیے اپنے لیے ایک عمل کا نقطہ، سوال کیجئے خود سے، کیا میں قرابت داری کو معمولی تو نہیں سمجھتی؟ صلہ رحمی کا اپوزٹ ہوتا ہے قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا۔ والارحام کا لفظ اللہ تعالیٰ پر آیا ہے، یعنی رحم و رشت و ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ رشتہ داریاں مراد ہیں جو ماں کے رحم کی وجہ سے بنتی ہیں، محرم اور غیر محرم دونوں رشتے اس سے مراد ہیں، اور ان رشتوں کو توڑنا سخت کبیرہ گناہ۔ یاد رکھیے آخ نہیں کر سکتے آپ کسی کو، تو آپ اپنے شوہر کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں بہنوں کو ملنا چھوڑ دے، اور بیوی کو شوہر مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے مہکے والوں سے نہیں ملتی۔ یہ سب قطع رحمی ہے، اس سے بچنا ہے، رشتوں کو نہیں توڑنا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس معاملے میں سرخرو رکھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میراث اس کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے 6732۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت میراث سے وصیت کی آیت منسوخ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، ایک اخلاقی ہدایت ہے کہ جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے پیار اور محبت سے دیا جائے۔ آپ بالکل آخرہ پارے کا آیت 15 سے 21 ٹاپک لکھیے، اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات۔ گندگی پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف، کل انشاءاللہ شروع میں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے تھوڑا سا۔ تمہاری عورتوں میں جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ زنا کے سلسلے کی ابتدائی سزا ہے یہ، بعد والی سزا سورۃ نور میں ہے۔ تم میں جو دو فرد ایسا کام کر لیں ان کو ایزا دو، اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ زنا، اڈلٹری جس کو کہہ لیں، فورنیکیشن کہہ لیجئے، اور اسی طرح لیسبینزم اور ہوموسیکشوالٹی، تینوں چیزیں ان آیتوں میں، اس کی 3 مختلف تفسیریں ہیں۔ اگر کسی کو ڈیٹیلز چاہیے تو تصویر الجنہ میں ان آیات کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ کیا آیت 18 بہت خوبصورت آیت ہے توبہ کے ضمن میں؟ آپ لکھ سکتے ہیں توبہ کے مختلف درجے، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہتے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے عرب میں عورت کو ورثے میں حق ملنا تو دور کی بات تھی، عورت خود ورثہ تصور کی جاتی تھی، اسی کا ذکر ہے۔ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بیوی کو جو مرضی اپنے پاس لے جاتا، اور بہت ہی زیادہ یہ انسانیت سو سلوک تھا جو عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ فرمایا کہ تمہیں حق نہیں یا حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت بھلائی کرے۔ یہ آخری جملہ نوٹ کیجئے، شوہر بیوی کے رشتے کو مت توڑیے، مت توڑیے، مت توڑیے، خاص طور پہ جب بچے ہوں، لیکن بعض دفعہ مزاجوں میں اتنی سختی اور جلد بازی ہوتی ہے کہ انسان صرف ایک ہی حل ڈھونڈتا ہے، اس کو توڑیں، اس کو توڑیں، اس کو ختم کریں۔ اللہ نے کتنا پیارا اصول دیا کہ اگر ایک برائی ہے تو اچھی بھی تو ہوگی، بعد میں حالات اس سے ورسٹ ہو سکتے ہیں، اسی لیے آگے فرمایا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہدوں پہ مان لے رکھا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ شوہر بیوی میں اچھے دنوں کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، اس کا بھرم رکھتے ہوئے اگر کبھی طلاق اور اس طرح کے کھلا کے واقعات آ جائیں تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اور پھر آخری ٹاپک، حرام رشتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ دور جاہلیت میں کسی مرد کے فوت ہوتے ہی اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اس رسم کو یہاں توڑا جا رہا ہے۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ کیا پتہ چلا کہ ایک لمبی لسٹ دے دی گئی ادھر ان عورتوں کی کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ پاس رہنے والے کچھ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نکاح ان پہ، ورنہ تو پاس ہی اتنا گند پھیل جاتا کہ باہر کی باتیں تو دور کی بات تھی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اس حدیث میں بھی آتا ہے، جس میں خالہ بھانجی کو ایک رشتے میں نہیں رکھا جا سکتا، پھپھی اور بھتیجی کو ایک رشتے میں نہیں رکھا جا سکتا، دو بہنیں اکٹھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں پوری آیت کو۔ فرمائے تم پر حرام کی گئیں، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا شوہر اور بیوی کا تعلق ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور شوہر بیوی کا تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں یعنی بہو، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اسلام الا ما قد سلف، پچھلے مردے نہ اکھیڑو۔ تو یہ تھا پارہ، اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس پہ اب عمل بھی ہمارا پورا کروا دے۔ آج کی جو شیٹ ہے اس کی آیات آپ کے ساتھ بول دی گئیں، اخوت کے رشتے کو واتسمو بحبل اللہ جمیع کی صورت میں لینا ہے، آل عمران 103۔ حدیث سن لیجئے، بس ایک چھوٹی سی ابو اسامہ سے روایت ہے، طویل روایت ہے، سن لیجئے گا، پیچھے سے چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے، ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں کیا، ایسے، یہ دیکھیے، آپ نے ایسے انگلیوں کو یوں کیا کہ مومن دوسرے کو اس طرح قوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم ہڈ دے دے۔ آج کی دعا میرے ساتھ دہرا لیجیے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورة حشر کی آیت 10 ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ یہ ہے نقطہ مسلم برادرہڈ کا، اللہ دلوں کے بغض دور کر دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رشتے جوڑنے کے سلسلے میں کچھ چیزیں میں نے پارے کے دوران بول دی تھی، کچھ شیٹ میں ہیں۔ کن چیزوں سے رشتے جڑتے ہیں؟ نرم مزاجی، صبح کو جلدی اٹھنے کی بات تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کی گئی، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ کیا چیزیں بری ہیں؟ غصہ کرنا، رسول کی نافرمانی، سستی اور دوسروں کی تکلیف میں خوش ہونا۔ کرنے کے کام وساری الا مغفرتن، بخشش مانگنے میں جلدی کیجئے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، راتوں کو نماز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر غم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے آگے اچھی امید رکھنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔